الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. صدق الله العظيم. گزشتہ اتوار کو تو تقویٰ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس کے پچھلے اتوار کو اور دو ہفتوں سے اس بارے میں بات چل رہی تھی کہ گناہوں کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، یہ اس بارے میں بات چل رہی تھی. آج سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کر دیا جائے مزید. اصل تو اپنی اصلاح مقصود ہے، سب سے زیادہ تو کہنے والا ہی محتاج ہے، اور کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یہ تین آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی آیت تو یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. دیکھو میں ان کو اٹھا دوں گا، ایسے نہیں بیٹھوں، یہ نیند کی نیت ہے سمجھے. اتحیات کی صورت میں بیٹھ جاؤں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جاؤں، بس یہ نیند کی، دیکھیں بھائی نیند کی نیت ہے یہ ایسے بیٹھنا. جب نیند کی آپ نیت باندھ لیں گے، جیسے نماز کی نیت باندھ لیں نماز ہو جائے گی، نیند کی نیت باندھ لی آپ نے نیند آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، اور دنیا میں گناہوں کا بدلہ دے دیا جانا یہ عین رحمت ہے اللہ تعالی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب یہیں پہ دے دیں گے دنیا میں، کیوں؟ تاکہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف لوٹیں. معلوم ہوا یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، یہ چھوٹا عذاب اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، لہذا یہ عین رحمت ہے. جیسے کہ آپریشن آدمی کراتا ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے، اگر یہ نہیں کرائے گا تو اس سے بڑی تکلیف آئے گی، لہذا بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی آپریشن کو یعنی چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. ایک آدمی ہرنیا کا آپریشن نہ کرائے، ڈاکٹر کہہ رہے کراؤ، وہ نہیں کرا رہا، پھر جو تکلیف ہوگی مگر نہ کرانے کی صورت میں جو آگے بڑی تکلیف آئے گی اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اسی طرح سے یہ چھوٹا عذاب جو اللہ فرما رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کے لیے ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں, اللہ کے ہو جائیں, اللہ والے ہو جائیں, نفس اور شیطان کے نہ رہیں. تو یہ عین رحمت ہے, دنیا میں تنبیہ ہو جانا عین رحمت ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بات یاد آ گئی, بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے. فرماتے تھے لوگ آج کشف کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, یہ بھائی فلاں صاحب صاحب کشف ہیں, بھائی ذرا اس کو پر کر لیجیے, آپ آگے آ جائیں گے پر کر لیجیے. جزاک اللہ, خلا نہ رہنے دیا کرے, پیچھے بھی اگر خلا ہو اس کو بھی پر کر لیجیے, خلا نہ رہنے دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا, صحابہ منتشر بیٹھے ہوئے تھے, بیچ بیچ میں خلا تھا, آپ نے فرمایا مالی اراکم عظیم, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم منتشر طور پر بیٹھے ہوئے ہو, مل کے بیٹھو. یہ مراد تھی, جوڑ کی صورت بنائیں گے تو جوڑ ہوگا. ہم ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں گئے تو ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ ہم سے فرماتے تھے جماعت کے ساتھیوں سے, چپلیں بھی ایک ساتھ رکھو, بستر بھی ایک ساتھ رکھو, اس سے بھی جوڑ ہوگا. سمجھے بھائی؟ ہاں, جوڑ کی صورت بنا کے دکھا دو اللہ کو, پھر اللہ جوڑ دیں گے. ہم نے صورت ہی نہیں بنائی تو کیا جوڑیں گے اللہ. اللہ کو جوڑ کی صورت بنا کے دکھاؤ. تو فرما دے چپلیں بھی ایک ساتھ رکھو, بستر بھی ایک ساتھ, نہیں اس کا بستر ادھر ایک کا ادھر, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایک ساتھ رکھو, چادر ڈال دو, چپلیں ایک ساتھ رکھو. تو ہاں, میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ آج کش کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, حالانکہ فرمایا سب سے بڑا کشٹ یہ ہے, غور سے سنیے گا اس بات کو, سب سے بڑا کشٹ یہ ہے کہ آدمی پر اپنی برائیاں کھلنے لگیں, میں فلاں گناہ میں ہوں, سلام میں فلاں گناہ میں ہوں. یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی اس کے اوپر, بہت بڑی رحمت ہے. کیونکہ جب اس کے اوپر گناہ کھل رہے ہیں اپنے, تو ظاہر ہے جب گناہ کھلیں گے تو اس کو فکر ہوگی گناہوں سے بچنے کی, اور جب فکر ہوگی تو علاج کرائے گا گناہوں, بچے گا گناہ, ایک وقت آئے گا کہ متقی بن جائے. تو گویا یہ فرمایا سب سے بڑا کشت یہ ہے کہ آدمی پر اپنے گناہ کھلنے لگے, کہ میں فلاں برائی میں بھی مبتلا ہوں, میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, میں فلاں بری عادت میں مبتلا ہوں, اس کے اوپر یہ باتیں کھلنے لگے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ہر آدمی کو, ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو, دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو. اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو, دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو. یا اللہ, تو یہ فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں عن قریب ان کو ان کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا. اور دوسری آیت میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری, اور عن قریب سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں دے دیا جائے. اور دوسری آیت میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری, اللہ فرماتے ہیں جس نے میری یاد سے منہ موڑا, مجھے یاد ہی نہیں رکھا اس نے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اس کے لیے اس کی زندگی تنگ زندگی ہو جائے گی. یہ دنیا میں نقد سزا ہے گناہ کی. میں نے عرض کیا نا کہ گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی پہنچتا ہے, یہی بات چل رہی ہے. تو فرمایا کہ ایسے شخص کی زندگی تنگ کر دی جائے گی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ایسے شخص کی جو معیشت ہے وہ تنگ ہے. اور یہ عجیب الفاظ ہیں, یہ اس میں اللہ کی شان ملوکیت نمایاں ہے. با بادشاہی والی شان نمایاں ہے اللہ کی، کیونکہ بادشاہ چور کو سزا خود نہیں دیتا، چور کو کوڑے خود نہیں لگاتا، ہو جوتے خود نہیں لگاتا، حکم دیتا ہے کہ لگاؤ اس کو جوتے، سزا دو اس کو، جلاد کو حکم دیتا ہے. اسی طرح اللہ فرما رہے میں خود نہیں کروں گا، کر دی جائے گی، بس اللہ کی شان ملوکیت نمایاں، بادشاہوں والی شان، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. علیہ اللہ بأحکم الحاکمین. تو فرمایا کہ ایسے شخص کی زندگی تنگ ہے، یہ نقد انعام ہے گناہ کا، دنیا کے اندر معیشت تنگ کر دی جائے گی، گھر میں پانچ کمانے والے ہیں، گزارا پھر بھی نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا آج کل، پھر بھی شکایات ہیں، یہ ہے معیشت کی تنگی. ایسے موقع پہ سوچنا چاہیے ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخرت کا مرحلہ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو دنیا میں ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو وہ شکوا کرے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں، میرا حشر اندھا نابینا کے طور پر کیوں کیا، جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ فرمائیں گے قولا کذالک اتتک آیاتنا، ہمارے پاس بھی تو تیرے پاس بھی تو ہماری آیات آئی تھی، علماء نے تجھے پڑھ پڑھ کے ہماری آیات سنائی تھی، فنسیتھا، مگر تو نے ان کو بھلا دیا، عمل کے وقت یاد نہیں رکھا، عمل نہیں کیا. وکذالک الیوم تنسا، آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. وکذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، جیسے تو نے ہماری آیات کو اور گویا ہمارے احکامات کو تو نے بھلایا، آج تو بھلا دیا جائے گا. اور یہ آیت، اس کو مفسرین نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھول جانے والوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بالاتفاق اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، بالاتفاق ذکر سے مراد قرآن کریم ہے اس آیت میں. لہذا اب اگر یہ ذکری کے لفظ کو مان لیا جائے قرآن، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، قرآن کو حفظ کر لیا، اب اس سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو، جب پڑھے گا نہیں تو یاد کیسے رہے گا، بالآخر وہ بھول جائے گا. ومن اعرض عن ذکری، جو قرآن کو حفظ کر کے اس کو بھلا دے، فین لہو معیشتا ضنکا، ایسے حافظ کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے اللہ مجھے کیوں آپ نے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیات تجھ تک آئی تھیں، یعنی تو نے یاد کیا تھا ہماری آیات کو، مگر فنسیتھا، تو نے ان کو بھلا دیا، حفظ کر کے بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسا، آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. لہذا یہ نہیں کہ اچھا، یہ بھی نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہی حافظ ہوں. بھائی کسی نے اگر تین پارے حفظ کیے تھے اور وہ بھلا دیے، اس کے بارے میں اس سے حساب ہوگا، کیوں بلائے؟ جتنا حفظ کیا اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. میں ایک دفعہ حفاظ میں ایک دفعہ کچھ بات کرنے کا موقع ملا ایک مدرسے میں، تو میں نے ان سے کہا، حفاظ ہوئے تھے بہت سارے، میں نے ان سے کہا یاد کرنے کی محنت تو تین سال کی ڈھائی سال کی ہے قرآن کریم، اور ایک ہے یاد کرنے کی محنت، ایک ہے یاد رکھنے کی محنت، دونوں میں فرق ہے. یاد کرنے کی محنت وہ ڈھائی تین سال کی ہے، یاد رکھنے کی محنت وہ قبر تک کی ہے. تو میں نے کہا یہ چھوٹی محنت ابھی آپ نے پوری کی ہے، آپ یہ مت سمجھے گا کہ آپ بس ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. آپ نے ایک چھوٹی محنت کی، مکمل کی ہے ڈھائی تین سال کی، اور اب ایک بڑی محنت جس کا قبر تک واسطہ ہے, جس محنت کا آپ کے ساتھ وہ شروع ہو رہی ہے, وہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کی محنت ہے. وہ تو جب تک آپ کو موت نہ آئے آپ کو یاد رکھنا ہے قرآن کریم کو, ورنہ پھر یہی آیت ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اور تیسری آیت ہے اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا تَصَوَّرُوا. کیا آیت ہے, فرمایا کہ شیطان نے ان گناہگار لوگوں کا ذکر ہے کہ شیطان نے ان گناہگار لوگوں کو پھسلا دیا بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے. معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہی صوفیہ کا قول یاد آ گیا مجھے, صوفیہ کا قول ہے, حدیث نہیں ہے, کبھی کوئی حدیث سمجھ لے. انما جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدا وانما جزاء السیئۃ السیئۃ بعدا. کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے نا, اس کی جزا اس کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے. ایک نیکی کی اب دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اور بالآخر وہ نیک بن جاتا ہے, نیکی کرتے کرتے نیک بن جاتا ہے. اور فرمایا وَإِنَّمَا جَزَاءُ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا, اگر توبہ نہیں کی دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, یہاں تک کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ نے فرمایا ہے جو شخص مستحبات اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے, مستحبات یا نوافل کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں کی توفیق دیتے ہیں, اور جو سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ اس کو واجبات کی توفیق دیتے ہیں, اور جو واجبات کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اس لیے نوافل اور مستحبات کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ زینہ ہے فرائض تک پہنچنے کا. جیسے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی نفلیں پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم سے تو فرضی ادا ہو جائے تو بہت غنیمت ہے. تو یہ غلط ہے, یہ قول صحیح نہیں. لہذا ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, توبہ اگر نہ کی تو پھر یہ ہے گناہوں کا بدلہ, یہ ملتا ہے دنیا کے اندر. یہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں جن کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر ہے, قوم نوح کو ہلاک کیا گیا, قوم عاد کو ہلاک کیا گیا, قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا, یہ تین بڑی قومیں تو وہ تھیں جو شرک کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. یہ شرک یہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی موجود ہے. کیوں بھائی, کیا یہ جو وہ اولیاء, بے شک وہ اولیاء ہیں اور ولی اللہ ہیں, کوئی شخص بوڑھا ہے اللہ کا ولی ہے, قریب المرگ ہے, مرنے کے قریب ہے, بعض اوقات وہ اللہ کا ولی ہے, بے شک متقی بندہ ہے, لیکن وہ بعض اوقات محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا, اٹھنے بیٹھنے تک میں محتاج ہوتا ہے, پیشاب پخانے میں محتاج ہوتا ہے, آخری عمر میں محتاج ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے. بے شک اللہ کا نیک بندہ ہے, ہمیں انکار نہیں, لیکن جیسے ہی اس کو دفنایا جاتا ہے اس کی قبر مرجع خلائق بنتی ہے, اور کوئی وہاں آ کے اپنے بچے مانگ رہا ہے, کوئی جاب مانگ رہا ہے, کوئی کاروبار کی ترقی مانگ رہا ہے اس ولی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو مرنے سے پہلے دوسروں کا محتاج ہو کر اس دنیا سے گیا ہے, اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, پیشاب پخانے میں دوسروں کا محتاج ہے, اس حالت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے, اور مرتے ہی وہ اب اس قابل بھی ہو گیا کہ وہ لوگوں کا کاروبار بھی ٹھیک کر دے, لوگوں کے لیے بچوں کا اولاد کا بھی وہی انتظام کرے, بارشیں بھی وہی برسائے, اور لوگوں کو روزگار بھی وہی دلائے, اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کرے گا, یہ سب اس قابل ہو گیا وہ. ایسے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے, مت ماری جاتی ہے کہ کس سے مانگ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ شرک جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں, کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی پایا جانا, یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ اللہ کی صفات میں, یہ الگ بات ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بے شک ہم نے شریک نہیں کیا لیکن اللہ کی صفات میں شریک کر لیا, شرک کی صفات ہی ہے تو شرک. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. کوئی پیر ہو, کتنا ہی بڑا پیر ہو اور کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو, سب محتاج ہیں اس وحدہ لا شریک لہ کے. بارش نہیں برسی تو حضور نے صلاۃ استسقاء پڑھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا مخلوق میں, انہوں نے بھی اللہ سے مانگا. کپڑا پہنتے ہوئے دعائیں پڑھی, کھانا کھاتے ہوئے اللہ سے مانگا, بیت الخلاء جاتے ہوئے اللہ سے مانگا, ہر وقت اللہ سے مانگنا, ہر وقت اللہ سے مانگنا, ان کا تو یہ حال تھا. اور ہم مانگ رہے ہیں بزرگوں سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. یہ بتا, جو تو اولیاء اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ہوتا. مت مانگ اولیاء سے تو اولاد اور مراد, مت مانگ اولیاء سے تو اولاد اور مراد. کس چیز کی کمی ہے بتا تو خدا کے پاس, کس چیز کی کمی ہے بتا تو خدا کے پاس. مت مانگ اولیاء سے تو اولاد اور مراد, کس چیز کی کمی ہے بتا تو خدا کے پاس. یہ جو ہم اولیاء سے مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ, اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کے یہاں اس چیز کی کمی ہے اور ان کے یہاں وہ چیز ہے. عجیب بات ہے. تو یہ شرک صفاتی بھی تباہی اور بربادی کی علامت ہے اور سبب ہے تباہی اور بربادی کا اور عذاب کے آنے کا. اللہ. اور قوم شعیب کے اندر چار گناہوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں, جن گناہوں میں وہ مبتلا تھی اور اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا. اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. دو گناہوں کا تو یہ ذکر ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم, اوفوا الکیل والمیزان, دیکھو جب تم ناپو کوئی چیز, ناپو تو اس میں کمی نہ کرو, ناپ میں کمی نہ کرو, والمیزان اور تول میں کمی نہ کرو. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ناپ میں بھی کمی, جب ناپتے تھے کسی چیز کو, مثلاً کپڑا وغیرہ, اس میں کمی کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں ہمارے ہاں جو محاورہ ہے ڈنڈی مارنا, تو ڈنڈی مارتے تھے. یہ جو بعض سی این جی اسٹیشن مشہور ہیں آج کل تو, کہ یہ فلاں سے وہاں مت جانا, یہ ڈنڈی مارتا ہے. یہ کیا ہے, یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا اکالوہم او وزنوہم یخسرون. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب یہ ناپ کر کوئی چیز دوسرے سے خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, نہیں بھائی پورا تو پورا ناپو, صحیح طرح ناپو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب خود کسی کو ناپ کے کوئی چیز دیں اس کے اندر کمی کرتے ہیں, یا وزن کر کے کوئی چیز دیں تو اس میں کمی کر لیتے ہیں. دوسروں سے پورا پورا لیتے ہیں, اپنا کم کر کے دیتے ہیں جب دوسروں کو دینا ہو. فرمایا بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور ان میں وہ بھی شامل ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دفتر میں گئے دیر سے, مثلا 9 بجے سے 5 بجے تک کا وقت ہے, یہ گئے 10 بجے, 1 گھنٹے لیٹ گئے, لکھ دیا 9 بجے کا ٹائم, تو یہ ناپ میں کمی ہے, یہ بھی ناپ میں, کیونکہ ناپ پورا 9 بجے سے 5 بجے تک ناپ ہوگا پورا, یہ ناپ یہاں سے یہاں تک ہے 9 بجے سے 5 بجے تک, آپ نے کمی کر دی اس میں, اور جب لینے کا وقت آیا تنخواہ لینے کا تو پوری تنخواہ لے رہا ہے, وہ 1 گھنٹہ تو جو آپ نے اس کا جھوٹ لکھا ہے وہ الگ, اور اس کی تنخواہ کسی وہ جمع بھی نہیں کرائی دفتر میں. میں جب میرا تقرر ہوا مدرسے میں تو میرے شیخ نے حضرت والا دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ارشاد میاں دیکھو اگر تم کسی سے ملاقات کر لو مدرسے کے اوقات میں, تمہاری کوئی گھنٹے میں تم دیر سے پہنچو, حساب لگا کے یا مدرسے کی کسی چیز کا تمہارا نقصان ہو جائے یا مدرسے کا کھانا کھا لو, ایک موقع پہ مجھ سے فرمایا کہ ارشاد میاں کھانا کہاں سے کھاتے, میں نے کہا اگر میں لے کے جاتا ہوں, فرمایا شاباش مدرسے کا کھانا مت کھایا کرو, حالانکہ حضرت کا اپنا مدرسہ, لیکن مجھے منع فرمایا مدرسے کا کھانا مت کھایا کرو, اور پھر فرمایا کہ مدرسے کا اگر کھانا کھا لو تو پیسے جمع کراؤ, پیسے جمع کراؤ, اور یہ دوسرے موقع جب میرا تقرر ہوا تھا اس وقت فرمایا کہ مدرسے کی کسی چیز کا نقصان ہو جائے, تم گھنٹے میں دیر سے پہنچو تو وہی وقت لکھو, اور پھر اور کسی سے ملاقات کر لی تم نے, یہ سارے اوقات کا مہینے کے بعد حساب لگاؤ اور مدرسے میں پیسے جمع کرایا کرو, یہ مجھ سے فرمایا. کیوں؟ وہی ہے کہ تم نہ پورا جب خود دوسرے سے لے رہا ہو تو پورا لو, جب اپنا موقع آیا تو پھر کمی کر رہا ہو, تو غلط ہے, ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے تباہی. تو یہ قوم شعیب کا عمل یہی تھا, یہی عمل تھا ان لوگوں کا, ناپ تول میں کمی کرتے تھے, تو ناپ میں کمی تول میں کمی. بلا سب خسنا تھا اشیا, ارے لوگوں کی چیزوں کو تو کم نہ کرو, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا. یہ 2 گناہ ہوئے, تیسرا گناہ, یہ دونوں گناہ آج ہمارے بازاروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے دفتروں میں, سب جگہ یہ گناہ ہو رہے ہیں. یہ ناپ میں کمی یہ بھی ہے کہ پورا وقت لکھ دیا حالانکہ گئے 1 گھنٹے لیٹ سے, تنخواہ پوری لے لی. یہ ہمارے اندر جو قوم شعیب کا گناہ تھا بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہے. اور تیسرا اور چوتھا گناہ کیا ہے؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. یہ تیسرا اور چوتھا گناہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے مال نہ چھینو گن پوائنٹ پہ, ہمارے یہاں جو ہوتا ہے. یہ گناہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ آج کل موبائل چھینے جا رہے ہیں, موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں, لاؤ نکالو کیا کیا ہے تمہاری جیب میں. بلکہ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے, ان سے مال بھی لیا اور شوہر سے کہہ رہے ہیں طلاق دو اپنی بیوی سے. وہ بےچارہ سچ پٹایا, مسئلہ آیا تھا ہمارے یہاں دار الافتاء میں, وہ بےچارہ سچ پٹایا کہ میں کیا کروں, یہ تو بیوی کو طلاق دلوا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دے طلاق ورنہ میں ابھی گولی چلاتا ہوں. اس بےچارے کو طلاق دینی پڑی, یہ بھی ہو رہا ہے. بتائیے کیا اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ راستوں کے اندر لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے مال نہ چھینو. حضرت شعیب نے یہ منع فرمایا تھا, ان کی قوم میں یہ گناہ بھی موجود تھا جو آج ہمارے اندر بہت ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے. کسی کی جان مال محفوظ نہیں. آپ یہاں سے باہر نکلیں تو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ حفاظت سے اپنے گھر چلے جائیں, اس قدر حالات خراب ہیں. یہ قوم شعیب کا گناہ تھا جو ہمارے اندر ہے. وتصدون عن سبیل اللہ, یہ چوتھا گناہ ہے, اللہ کے راستے سے روکتے تھے, اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانا چاہتا تھا اس کو روکتے تھے, یا جو ایمان لا چکے تھے ان کو ورغلاتے تھے کہ نہیں آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اپنے پرانے دین پہ واپس آ جاؤ. اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, تو بیٹا تبلیغ میں جا رہا ہے اس کو روکتے ہیں,
بیٹے نے ارادہ کر لیا، اس نے آ کے بتایا اپنی امی کو یا اپنے ابو کو، ہے کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں مولویوں کے ساتھ جانے کی. وہ تو بغیر پیسے لیے آپ کے بچوں کو نیک بنا رہے ہیں، نمازی بنا رہے ہیں، فرما بردار بنا رہے ہیں، اور آپ ان کو روک رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے، یاد رکھیے. وتصدون عن سبیل اللہ، یہ قوم شعیب کا گناہ ہے، یہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے ماں باپ میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ کے راستے سے روکنا ہی تو ہے، اور کیا ہے. تو یاد رکھیں یہ چار گناہ ہیں قوم شعیب کے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، زبردست ان کے اوپر عذاب آیا. تین دن تک تو گرمی پڑی، ایسی گرمی کے بل بلا اٹھے، پھر جنگل کی طرف سے ایک بادل آیا اور ٹھنڈی ہوائیں، کالا بادل جس کی وجہ سے سایہ ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، وہ جلدی سے دوڑے. اللہ کے یہ مجرم بغیر کسی سپاہی کے اور وارنٹ کے نیچے پہنچ گئے اس بادل کے نیچے، بس وہاں سے بجلی برسی، نیچے سے زلزلہ آیا، ہلاک ہوئے سب کے سب. تو یہ ہے گناہوں کا نتیجہ کہ دنیا کے اندر اور جو آخرت میں ہوگا تو ہوگا. یہ تو میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں نافرمانیوں کا نقصان پہنچتا ہے آدمی. ایک زمیندار نے اپنی بچی کی شادی کی، خوب مال لٹایا، خوب انتہائی دولت خرچ کی، نہایت اسراف کے ساتھ اس نے شادی کی، اور نیت یہی تھی تاکہ لوگ میری تعریف کریں. بارات کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور رخصت کرتے وقت باراتیوں کو بھی پیسے دیے، بہت سارے، ہر باراتی کو پیسے دیے تاکہ مثال قائم ہو جائے، ایسا تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. اور خود بہت آگے جا کے دوسرے راستے سے جا کے ایک میل آگے جا کے بیٹھ گیا تاکہ اب بارات یہاں سے گزرے گی تو جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، میں سنوں گا، ذرا خوش ہوں گا. اسی لیے تو کی تھی شادی، میں اس طرح مہنگی شادی کی اسی لیے کی تھی، پیسے ہی اس لیے خرچ کیا تھا لوگوں سے تعریف سنوں. یہ سمعا اور ریا ہے، یہ سمعا کہ لوگ میری تعریف کریں، خوب سننے میں باتیں ملیں کہ بھائی سنا، یہ سمعا کہا جاتا ہے. ریا، ریاکاری، دکھلاوا. اسراف الگ تھا، اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، تین گنا جمع ہو گیا. اب وہ یہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا، وہ جا کے بیٹھا آگے جھاڑیوں میں چھپ کے. اب وہاں سے جب وہ وہاں تک بارات پہنچی تو وہاں ایک گڑھا تھا اور جہیز بھی اس نے بہت سارا دیا تھا. تو وہاں جب بارات پہنچی تو وہاں گڑھا تھا، وہ بیل گاڑیاں تھیں اور اس وقت تو بیل گاڑیوں پر اسی طرح سفر ہوتا تھا، خچر کی گاڑیاں تھیں اور جڑے وغیرہ تھے، تو وہ ان پر سامان وغیرہ لدا ہوا، باراتی بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو گڑھا آ گیا، کوئی مٹی لا کے ڈالو جلدی سے تاکہ راستہ تو صاف ہو، پوری بارات گزر سکے یہاں سے. بھائی وہ کدال کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ چچی کی آواز آئی، یہ بیٹھا سن رہا ہے کہ ارے جہیز بہت سارا دیا اس نے، اس میں کدال ہوگا، دیکھو. اب وہ کھولا گیا جہیز، اس میں سے کدال نہیں نکلا. تو کہنے لگے کمبخت نے ساری چیزیں دی، کدال نہیں دیا، یہ کیا فائدہ ہوا اس جہیز کے دینے کا؟ تو دوسرے نے کہا ہاں اس نے شادی اس لیے، یہ پیسہ ہی اس لیے خرچ کیا ہے کہ تو لوگ اس کو امیر کہیں کہ ایسی تو شادی کسی نے کی نہیں. تیسرے نے کہا ہاں تم نے دیکھا نہیں کھانے کے اندر گھی کتنا زیادہ تھا؟ اور چوتھے نے کہا ارے تمہیں کیا پتا، مجھے تو مرچیں لگنے سے برا حال ہے، میرا بہت برا حال ہے، اتنی مرچیں اس نے ڈال دی، یہ کوئی کھانا بنایا اس نے. پانچویں نے کہا اچھا یہ تو اس نے خالی ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے شادی کی ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے. اب یہ باتیں سن رہا ہے بیٹھا ہوا خود وہ جھاڑی کے اندر، یہ حال. نقد پتا چل گیا کہ میرے یہ اس طرح کرنے کا کیا نقصان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی، مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی. آپ مخلوق کو خوش کر ہی نہیں سکتے، ساری کی ساری مخلوق آپ سے خوش ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا ایک خالق کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجیے، چھوڑیں اس کو، ایک خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں جس کے ہاتھ میں مخلوق کے بھی دل ہیں. قلوب الناس بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، دو انگلیوں کے درمیان قلوب ہیں ساری مخلوق کے، اللہ جیسے چاہے پھیر دیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا، کہنے لگے ہمارے عزیزوں کے اندر تھے ایک شیخ ظفر حسین صاحب، ان کے عزیزوں میں سے تھے. انہوں نے بھی اپنے لڑکے کی شادی کی, زبردست ولیمہ کیا, بہت بڑا ولیمہ کیا انہوں نے. اور ولیمہ بھی ایسا کیا دیوبند میں کہ دیوبند کے آس پاس کے دیہات والوں کو بھی دعوت دی, اور دعوت بھی اس طرح دی کہ ان کو نہیں بلایا, 7 دن تک تینوں اوقات کا کھانا ان کے گھروں پہ پہنچایا. 7 دن تک یعنی 21 اوقات کا کھانا, 7 دن تک, 7 کیا 21, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا ان کے گھروں پہ پہنچایا آس پاس کے دیہاتوں تک, تاکہ وہ خود انہوں نے کہا میں نے شادی اس لیے کی اور یہ اس طرح ولیمہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ایسا ولیمہ تو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا, فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے, روٹی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے, کسی نے دے دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے ہیں. شیخ ظفر حسین کی اولاد اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اتنا پیسہ لٹایا, یہ اسراف ہے, اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. سب کو کھلایا, سب کی دعوت تھی, لیکن نیت خراب تھی, نیت غلط تھی. یہ نیت نہیں تھی کہ اکرام ہو, نیت یہ تھی کہ شہرت ہو, نیت یہ تھی کہ لوگ خوب باتیں کریں, میری چرچا ہو کہ انہوں نے ایسی شادی کی ہے کہ دنیا میں کسی کی شادی نہیں ہوئی. اس کا یہ نتیجہ ہوا, دنیا کے اندر ہی یہ نتیجہ بھگتنا پڑا. میں عرض کر رہا ہوں نا دنیا کا, دنیا کے اندر گناہوں کا نقصان پہنچتا ہے, آدمی مانے نہ مانے یہ تو مبتلا بھی ہوگا جب پتہ چلے گا. حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دمشق کی مسجد میں ایک مؤذن تھا جس نے 40 سال تک اذان دی, 40 سال, اور مؤذن کی ڈیوٹی زیادہ سخت ہوتی ہے. امام تو آتا ہے نماز پڑھایا چلا گیا, نہیں بھی آیا تو بیچارہ مؤذن ہی نماز پڑھاتا, تہجد کے وقت میں اس کو اٹھنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے فجر کی اذان کے قابل ہوتا ہے. بالکل نماز سے 15-20 منٹ پہلے, بلکہ آدھے گھنٹے پہلے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے وہ 20 منٹ پہلے اذان دیتا ہے. بہت سخت ڈیوٹی ہے مؤذن کی. بھائی یہ موبائل بند کر لیں, اور یہ میوزک ہے اس کو بھی تبدیل کیجیے, موبائل بند کر لیجیے بھائی, جس کے پاس ہو بند کر لیں. تو وہ مؤذن کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے بھائی, امام سے زیادہ سخت ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں تنخواہ بھی مؤذن کی زیادہ ہونی چاہیے امام سے. مشاعرہ جو ہے مؤذن کا امام سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ڈیوٹی کو دیکھا جائے تو سخت ڈیوٹی مؤذن کی ہے. تو 40 سال تک اس نے اذان دی, من اذن سبع سنة غفر له ما تقدم من ذنبه, حدیث میں آتا ہے جو 7 سال تک اذان کی ذمہ داری ادا کر لے, 7 سال ہو جائیں اس کو اذان دیتے ہوئے, فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے تو 40 سال تک دی تھی. ایک دن وہ اس وقت اس زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے, میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی, وہ اذان دینے کے لیے چڑھا اوپر. جب اوپر چڑھا تو اس کی نظر گئی نیچے, عیسائی گھر تھا سامنے, اس کی لڑکی پر نظر پڑی. بس اذان دینے کے بجائے نیچے اترا, اس کے گھر میں پہنچا, کھٹکھٹایا, وہ لڑکی آئی جس پر نظر پڑی تھی, وہی لڑکی آئی. اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم مسلمان ہو, میں عیسائی ہوں, ہمارا تو تمہارا جوڑ ہی نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ اگر تم اپنے دین سے برات ظاہر کرو, دین سے پھر جاؤ, تب میں سوچ سکتی ہوں. تو اس نے کہا ہاں میں بری ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, وبما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ وہ لے کر آئے ان سے بھی بری ہوں, اور ان سے بھی جو ان سے بھی بری ہوں اور جو لے کر آئے اس سے بھی بری ہوں, یعنی دین سے بھی. تو اب شادی کر لو. اس نے کہا نہیں اب بھی نہیں ہوگی, ہمارے یہاں سور کا گوشت آج پکا ہوا ہے, تم وہ بھی کھاؤ. اس نے کہا لاؤ وہ بھی کھا لیتا ہوں. سور کا گوشت بھی کھایا. کہا اب کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا ابھی بھی نہیں, شراب بھی پیو. اس نے کہا لاؤ, شراب بھی پی لی, نشے میں مست ہو گیا. تو اس نے کہا اب کیا کہتی ہو، اب تو مان لو. اس نے کہا نہیں، شام کو ہمارے والد صاحب آئیں گے پھر بات کریں گے، جاؤ ابھی. یہ آنے لگا واپس، گھر کی دہلیز سے اس کا پاؤں پھسلا، پاؤں ایسا پھسلا کہ گردن ٹوٹی، گردن ٹوٹنے سے یہ مر گیا. لوگوں کو بعد میں سارا قصہ پتا چلا، جو کوڑا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ 3 دن اس کی لاش پڑی رہی. یہ وہ شخص ہے، المؤذن الصالح اس کا لقب تھا. 40 سال اس نے اذان دی دمشق کی مسجد میں، ایک گناہ کی وجہ سے یہ حشر ہوا. یہ تو دنیا کے اندر ہوا، آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں یہ گناہ ایسی چیز ہے دنیا کے اندر. ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بندہ گناہ کی وجہ سے. اللہ، اور جو یہ کہا گیا نا باطنی گناہ سے بھی بچو، باطنی گناہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. چلیے اور اس کا بھی بتاتا ہوں، دل سے، دل کے گناہ. سبحان اللہ، کیا ہمارا دین ہے. ظاہری گناہ سے بھی بچو، باطنی سے بھی بچو. یہ باطنی گناہ، ایک آدمی گزرا، دو آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو حقارت سے دیکھا کہ حقیر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آیا لیکن اللہ کے ہاں گناہگار ہو گیا، یہ دل کا گناہ ہے. مخلوق تو کہہ رہی ہے بھائی یہ تو ایک دوسرے کے پاس سے گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہے، نیک آدمی ہے، لیکن حقارت سے دیکھا اس گیا، یہ دل کا گناہ ہے. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں سے جس طرح بچو ایسے باطنی گناہوں سے بھی بچو، ان کا بھی نقصان پہنچتا ہے. المستطرف فی کل فن مستطرف، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا، میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا. یہ کہہ کر اپنے خادم سے کہا ذرا میرے جوتے لاؤ. اس نے کہا حضور جوتے تو آپ پہنے ہوئے ہیں. اور جو میں نے پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا نا، وہ کچھ اس میں ترمیم کر رہا ہوں. یہ بھی المستطرف میں ہی ہے، المستطرف فی کل فن مستطرف میں ہی ہے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اس وقت عرض کیا تھا 20 سال کے بعد، یہ 20 سال نہیں 40 سال ہے. فرمایا 40 سال گزر گئے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں، 40 سال سے میرا یہ عمل ہے. یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو دیکھا لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں نماز پڑھ کے. یہ عجب کے بول تھے، فوراً سزا مل گئی. قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا میں آج تک کوئی چیز بھولا ہی نہیں ہوں. یہ بڑائی کے بول تھے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. لاؤ جوتے لاؤ، خادم نے کہا جوتے تو آپ پہنے ہوئے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو بہت روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھا، بڑی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. تو میرے دل میں آیا یہ ریاکار ہے، ریاکار ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. یہ دل کا گناہ ہے، مارا پیٹا نہیں تھا اس کو، بس اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ریاکار ہے، رو کے دعا کر رہا ہے، ریاکار ہے. 6 مہینے تک خود فرماتے ہیں 6 مہینے تک تہجد سے محروم ہی رہی. یہ تہجد پڑھنا کوئی ہمارا اپنے بس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ توفیق دیتے ہیں. نیند جیسی چیز کو چھوڑ کے اٹھنا، اللہ جس کو نہ اٹھائے کون اٹھ سکتا ہے؟ اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز مشہور تھی، جہاں وہ تشریف لے جاتے تھے نماز کے لیے انہیں کو آگے کیا جاتا تھا. قد چھوٹا تھا، آواز میں لکنت تھی، زبان میں لکنت تھی، معافی ضمیر کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے تھے، مگر درد دل کام کر رہا تھا. اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا میں. تو فرمایا کہ میں اور نماز بڑی جاندار پڑھتے تھے مولانا الیاس صاحب، ان کی نماز مشہور تھی، تو فرمایا میں میواتیوں کی نماز کو درست کرواتا ہوں تو ایک مراقبہ کرتا ہوں. اور میواتی کون تھے؟ مسجد کی دیواروں پہ گائے کا گوبر لیپتے تھے ہندوؤں سے متاثر ہونے کی وجہ سے، فرش پہ گائے کا گوبر لیپتے تھے، مسجد کی دیواروں پہ گائے کا گوبر لیپتے تھے، اور بکرے وغیرہ کو جانور کو کاٹتے تھے تو ہلتا ہی ہے جانور، تھوڑا سا ہلنے کی کوشش کرتا ہے بچانے کی اپنے آپ کو، تو جب ہلتا تھا تو کہتے تھے ڈٹ رے سور ڈٹ، وہ سور کو سور کہتے تھے دیہاتی زبان میں. اور یہ کہہ کر بجائے اللہ کا نام لینے کے سور کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے. یہ اس قوم کی حالت تھی. ایک میواتی کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے دعوت دی تو وہ ایک بوڑھا تھا، وہ اس کہنے لگا اے مولوی میں تبلیغ میں کیا جاؤں، مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے. اے مولوی میں کیا تبلیغ کروں، میں تو مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے. تبلیغ دال سے، تبلیغ نہیں غین نہیں، تبلیغ کے بجائے غین کو دال پڑ رہا ہے، یہ بھی کہنا نہیں آتا تھا. اب بتائیے نماز کیا ہوگی ان لوگوں کی. یہ جب ان کی ایسی حالت تھی، گائے کا گوبر لیپ رہے ہیں، تبلیغ کہنا نہیں آ رہا، تو نماز کیا ہوگی ان کی، سوچ لیں خود سوچ لیں. مگر مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں کو نماز سکھاتا ہوں تو ایک مراقبہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الیاس اگر تو نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے بہتر سمجھا کہ میری نماز ان کی نماز سے بہتر ہے تو تیری نماز گئی، تو الیاس تیری نماز گئی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے جس نیک عمل کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو جائے سمجھ لو وہ عمل مردود ہوا ہے اللہ کے، اور جس نیک عمل کے بعد دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، مجھ سے تو بہتر اور لوگ ہیں، مجھ سے تو اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ کرے میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ عاجزی اور انکساری کے جذبات ہوں، تو پھر امید رکھو کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. لیکن اکڑ پیدا ہو رہی ہے میں کھلا اور میں نے یہ کیا، سمجھ لو یہ عمل قبول نہیں ہوا. یہ باطنی گناہ ہے، باطنی گناہوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ، کتنا وقت ہے، پانچ منٹ ہیں. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا واقعہ ایسا ہے کہ میرے دل پر اس واقعے کا اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ بے اختیار میرے قلم کی نوک پر جب میں کچھ لکھنے بیٹھتا ہوں تو یہ واقعہ آ جاتا ہے، جب کچھ بیان کروں تو میری زبان پہ ان کا واقعہ آ جاتا ہے. اور آگے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تصوف سے ادنا بھی تعلق جس شخص کا ہو اس کے دل میں یہ واقعہ نقش ہو جائے، جو یہ واقعہ اب میں پیش کر رہا ہوں. یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو میں نے پہلے پیش کر دیے. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے خلیفہ تھے، اتنے بڑے جو اپنے خود شیخ وقت تھے وہ بھی ان کے مرید تھے، شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دونوں حضرات ساتھ تھے. ایک سفر میں سفر ہوا بڑے، اور ہزاروں خانقاہیں اور لاکھوں مرید ان کے، ہزاروں خانقاہیں، بہت بڑے عالم، 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ، یعنی اپنے شیخ عبداللہ اندلوسی سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے درمیان میں واسطے آئے سب کے ناموں کے ساتھ ان کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں، اتنا بڑا علم. قرآن کریم کے ایسے حافظ تھے کہ ساتوں قراتوں میں قرآن پڑھتے تھے، اور شیخ وقت تھے. لاکھوں ان کے مرید، ہزاروں ان کی خانقاہیں قائم تھیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور جب چلتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ساتھ ہوتا تھا. لہذا ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک عیسائی بستی پر سے گزرے، وہاں کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، اور نظر پڑتے ہی حالت یہ ہوئی کہ وہیں بیٹھ گئے. 3 دن تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، کچھ ہوش نہیں، اور ایسا لگتا تھا جیسے کچھ مراقبے میں ہو، بالکل گم سم. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہمت، کسی کی ہمت نہیں کہ شیخ کے پاس جا کے پوچھے کہ آپ کو کیا ہو گیا. حضرت شبلی فرماتے ہیں 3rd day میں نے جا کے پوچھا کہ شیخ آپ کو کیا ہو گیا، بہت سارے مریدین منتظر ہیں، فکر مند ہیں، آگے چلیے. فرمایا نہیں، اب میرا معاملہ بدل چکا ہے، میری ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے، ہدایات کی علامات ختم ہو گئی ہیں، اب جاؤ تم اللہ کے سپرد، اللہ کا تمہارا معاملہ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر فرماتے ہیں ہم بہت روئے، بہت روئے، بہت کوشش کی کہ شیخ چلیے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چل سکتا، جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے بس میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، تم لوگ جاؤ۔ روتے ہوئے یہ حضرات واپس بغداد پہنچے، وہاں جا کر سفر بھی ترک کیا، واپس بغداد پہنچے، وہاں جا کر لوگوں کو سنایا تو بہت سے لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال کر گئے، یہ خبر سن کر صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایک سال کے بعد، ایک سال کا عرصہ گزر گیا، ایک سال کے بعد انہوں نے سوچا بھائی، اسی لیے کہتے ہیں بھائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے محبت والوں سے محبت ہے، عقیدت والوں سے نہیں۔ عقیدت ہوگی شیخ کے اندر، کوئی شیخ کی ہوا خارج ہو گئی، بھائی یہ ایسے ہیں، اس کی کیا ہوا خارج نہیں ہوتی، وہ انسان نہیں، بس عقیدت ختم۔ عقیدت ایسی چیز ہوتی ہے، عقیدت ختم، اور محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ فرمایا مجھے محبت والے اچھے لگتے ہیں، یہ لوگ محبت والے تھے۔ ایک سال کے بعد بھی شیخ کی خبر لینے پہنچے، چلو بھائی دیکھیں تو صحیح کیا حال ہے۔ وہاں پہنچے، لوگوں سے پتہ کیا کہ شیخ کہاں ہے، انہوں نے کہا جاؤ، اس نے سردار کی، وہ جو لڑکی تھی وہ سردار کی تھی، بستی کے سردار کی لڑکی تھی، اس سے پیغام بھیجا منگنی کا، اس نے کہا میں اس وقت منظور کروں گا جب سور چراؤ جنگل میں میرے، تو شیخ تمہارے وہ جاؤ اس فلاں جنگل میں سور چرا رہے ہوں گے، وہاں جا کے مل لو، دیکھ لو۔ یہ روتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا بڑا عجیب منظر تھا کہ سور چاروں طرف چر رہے ہیں، اور شیخ جس لکڑی پر سہارا، جس آنکھا پر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی سے ان سوروں کو ہانک رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں ہمارے دل پر جو گزری سو گزری، ہماری چیخیں نکل گئیں، اور ہمیں دیکھ کر شیخ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں ہمت کر کے قریب گیا اور سلام کیا شیخ کو، السلام علیکم، تو شیخ نے دبے الفاظ میں ہلکی سی آواز میں وعلیکم السلام کہا، کہا شیخ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا تم دیکھ ہی رہے ہو سور چرا رہا ہوں، ولایت کا لباس سلب ہو گیا، ہدایات کی علامات رخصت ہو چکی، میں اس لڑکی کو جس پر میری نظر پڑی تھی اس کے عشق میں مبتلا ہوں، اس میں میرا یہ حال ہوا ہے۔ یا اللہ، تو شبلی فرماتے ہیں شیخ آپ کو، آپ تو ساتوں قرآن میں قرآن کے حافظ تھے، زبردست قرآن پڑھتے تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ شیخ نے جواب دیا سوائے دو آیتوں کے کچھ یاد نہیں، سوائے دو آیتوں کے کچھ یاد نہیں۔ فرمایا وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ تو شیخ نے جواب دیا، شیخ ابو عبداللہ اندلوسی نے، کہ پہلی آیت تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کر دے کوئی اس کا عزت کرنے والا نہیں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے اپنے ایمان سے کفر کو بدل لیا، یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا، وہ سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر پوچھا شیخ آپ کو تو 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں، اب کچھ یاد ہے؟ کہا سوائے ایک حدیث کے کچھ یاد نہیں۔ شبلی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا وہ حدیث یہ ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ کہنے لگے ہم روتے ہوئے واپس ہوئے، روتے ہوئے واپس ہوئے، لیکن دیکھتے ہیں 10 منزل بھی دور نہیں گئے تھے واپس بغداد جاتے ہوئے کہ شیخ کو اپنے سے آگے ایک تالاب سے غسل کرتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا، غسل کر کے، اور وہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دعائیں ہو رہی تھی بھائی، دعائیں ہو رہی تھی شیخ کے لیے، تو اپنے سے بھی آگے پایا ان کو، اور وہ تالاب سے غسل کر کے نکل رہے ہیں۔ تو شبلی فرماتے ہیں اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے ہمارا غم دیکھا ہو، اسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی خوشی ہم کو ہوئی اس وقت. جس نے ہمارا غم بھی دیکھا ہو اس کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس وقت کتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے شیخ ہم سے بھی آگے اور شہادتین پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر گلے ملے, اللہ نے سارے علوم واپس لوٹائے. شبلی نے فرمایا, حضرت کیا بات کیا ہوئی تھی, بات کیا ہوئی تھی یہ بتائیے. فرمایا, جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تھے, عیسائیوں کی بستی تھی, میں نے یہ سوچا تھا کہ عیسائی لوگ کتنے بغیرت, کتنے حقیر لوگ ہیں کہ یہ کفر میں مبتلا ہیں, شرک میں مبتلا ہیں اور ہم ایمان والے ہیں. بس میرے دل میں یہ خیال آیا تھا. جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ایمان والے ہیں, یہ بدترین لوگ ہیں, حقیر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, یہ کافر, کافر سے بھی اپنے کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے. صرف مردہ کافر سے اپنے کو افضل سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تو خاتمہ ہو چکا, لیکن افضل سمجھنا بھی اللہ کے شکر کے ساتھ, اکڑ کے ساتھ نہیں, یہ بھی غلط ہوگا. تو وہ کافروں کو حقیر سمجھا. میرے فرمایا, میرے دل میں یہ خیال آیا تھا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ تم جو ایمان پر ہو یہ کوئی تمہارا کمال ہے, یہ تو ہماری نعمت ہے, اور اگر یہ تم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہو تو اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب اللہ کی آواز آئی کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ایک پرندہ میرے دل سے نکلا اور اڑ گیا, اور فرماتے ہیں وہ ایمان تھا, وہ پرندہ ایمان. اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کا ایمان ایک پرندے کی صورت میں اڑ کر قریب بیٹھ جاتا ہے, اگر اس کو ندامت ہو تو وہ واپس آ جاتا ہے. یا اللہ, تو پوچھا پرندے کی صورت میں ایک چیز اڑی, وہ ایمان تھا, بس ختم ہو گیا. یہ حقارت آئی تھی دل میں, یہ دل کا گناہ ہے جس کا فوراً اثر ہوا. تو یہ ہے وذروا ظاہر الاثم وباطنہ. ارے بھائی, ظاہری گناہوں سے بھی بچو, باطنی گناہوں سے بھی بچو. اپنے آپ کو کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ ہم عالم ہیں, یہ فلاں شخص جاہل ہیں, کیا ہوا علم کا فائدہ. کوئی مبلغ تبلیغ میں جاتا ہو یہ نہ سمجھے, اللہ کی عطا ہے بھائی, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے. جو نہیں لگا اس کو حقارت سے نہ دیکھ, بلکہ اس کو بھی لگانے کی فکر کرے. یہ ہے سب, تو ہماری تبلیغ, ہمارا علم, ہماری طالب علمی اور ہماری دینداری اللہ کے یہاں قبول ہے کہ ہم دیندار ہیں, یہ بے دین آدمی ہے. غلط, بالکل غلط. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک. بھائی سب تعلیم میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا, محلے کی تعلیم میں جڑا کیجیے. کون کون جڑ رہا ہے ذرا کھڑے تو ہوں. بس بھائی کم لوگ کھڑے ہوئے ہیں بھائی, اور سب اچھا بیٹھیے بیٹھیے بھائی, اور جو باقی ہیں بھائی اہتمام تو کریں گے انشاءاللہ. کم آواز آئیے بھائی. اچھا, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تعلیم میں جڑا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.